أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في العالمين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مطہرات کا بیان ہو رہا تھا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ جب بھی ایام اضا کے بعد وہ شروع دوبارہ شروع ہوتی ہے، کچھ نئے صاحبان ایمان بھی تشریف لاتے ہیں اور جو باقاعدگی سے آنے والے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے ذہنوں سے بات نکل جاتی ہے کہ کہاں پہ گفتگو پہنچ چکی تھی. اس لیے مختصراً یہ یاد دلایا جائے کہ مطہرات کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جو کسی نجاست کو پاک کر سکتی ہیں. ان کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک 3 ہیں اور بعض کے نزدیک 25، لیکن موجودہ مشتہدین کے نزدیک 12 سے 14 کا عدد مشہور ہے. یعنی بعض اوقات موجودہ مشتہدین نے 12 مطہرات لکھے ہیں، بعض اوقات 13 اور بعض اوقات 14. اب یہ مطہرات جو ہمارے موجودہ مراجع اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، ان میں سے پانی کا بیان مکمل ہو چکا کہ پانی اس طریقے سے نجاست کو دور کرتا ہے اور نجس چیز کو پاک کرتا ہے. نمبر 2، زمین کا بیان بھی مکمل ہو گیا کہ زمین کس طرح سے پاؤں اور جوتے کی طرح کو پاک کرتی ہے. نمبر 3، سورج کے بارے میں بھی تفصیل آ گئی. نمبر 4، عین نجاست کا ظاہر ہو جانا. یعنی اس دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان پہ نجاست لگے گی تو وہ نجس ہو جائیں گی، اور جیسے ہی نجاست ختم ہو جائے گی بغیر کوئی عمل کیے ہوئے وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ 4th مسئلہ تھا، عین نجاست کا زائل ہو جانا. نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا، وہ چیز نجس ہے. پیشاب ختم ہو گیا، نہ ہم نے پانی ڈالا نہ کوئی اور کام کیا، وہ خود بخود پاک ہو جائے گا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 5، انتقال، یعنی انسان کے خون کا، کیڑے مکوڑوں کے جسم میں جا کر ان کا خون بن جانا اس خون کو پاک کر دیتا ہے. مچھر کے جسم میں موجود خون پاک ہے، اگرچہ وہ ہمارا خون ہے جو نجس تھا، مگر اس کے جسم میں گیا، اس کا حصہ بن گیا، یہ پاک ہو گیا. نمبر 6، اسلام، کہ کافر جب تک کہ کفر کے عالم میں ہے مکمل نجیس ہے سر سے پیر تک، لیکن جہاں اس نے کلمہ پڑھا وہ خود بخود پاک ہو گیا. یہ 6 چیز پچھلے درس میں مکمل ہوئی تھی. آج اس کے بعد ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آج 7ویں اور 8ویں 2 چیزوں کا بیان مکمل ہو جائے گا. 7ویں چیز ہے تفضیلت. تفضیلت کے معنی ہیں کہ ہم ایک نجس چیز کو پاک کرنے جا رہے ہیں. ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک نجس چیز کو پاک کریں جو ہمارے سامنے ہے. لیکن جب ہم اس نجس چیز کو پاک کریں گے تو وہ تو پاک ہو جائے گی، اس کی وجہ سے دوسری نجس چیز بھی خود بخود پاک ہو جائے گی، جس کی طرف نہ ہم نے توجہ دی، نہ ہم نے ارادہ کیا، نہ ہم نے خیال کیا، نہ ہم نے کوشش کی. ہم پاک کرنے گئے کسی ایک چیز، وہ چیز پاک ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ملی ہوئی ایک دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی ہے. لیکن جسے میں نے طبیعت کی تعریف بتائی، اس کو آپ ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوا. جو فرض کیجیے کہ 2 برتن نجیس ہیں، ایک برتن کو آپ نے پاک کیا تو آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کے برابر جو دوسرا برتن رکھا ہے وہ بھی بخود پاک ہو گیا ہوگا. کہ میں طبیعت کی جو تعریف بتا رہا ہوں کہ طبیعت اسلام میں کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ بھی آتا کہ یہ جو سہولت ہم کو ملتی ہے کہ ہم پاک کرنے گئے ایک چیز کو مگر اس کی وجہ سے دوسری چیز بھی پاک ہو گئی. یہ سہولت ہم کو ہر جگہ نہیں ملتی بلکہ اسلام نے کچھ خاص مواقع بتائے جن کی تعداد 10 ہے. یہ 10 ایسے مقامات ہیں یا یہ کہیے کہ 10 ایسی نجس چیزیں ہیں کہ جب ان کو پاک کریں گے تو ان کے ساتھ دوسری چیز بھی پاک ہو جائے گی, مگر ان 10 کے علاوہ کوئی 11ویں چیز نہیں ہے. اور یہ 10 بھی جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے تقریباً تمام شیعہ علماء کے مسائل کو ملا کے, مگر یعنی دوسرے الفاظ میں 10 وہ چیزیں ہیں جو ان علماء نے مانی جنہوں نے اس مسئلے میں بہت سہولت دے دی, ورنہ ہمارے موجودہ مراجع 10 کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ اس 10 میں سے فقط 7 یا 6 چیزیں ایسی کہ جو طبیعت کے قانون میں شامل ہیں. اب میری بات ذرا الجھ رہی ہے لیکن جب میں مثالیں دے کر آخر میں پھر اس مسئلے کو دوہراؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. خلاصہ یہ کہ شیعہ علماء میں اختلاف ہے کہ طبیعت کی وجہ سے کتنی نجس چیزیں پاک ہوتی ہیں, یعنی ایک چیز کو پاک کرنے جائیں تو اس کی وجہ سے دوسری چیز پاک ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہم کو کتنے مقامات سے مل سکتا ہے؟ بہت سے پرانے علماء کہتے ہیں کہ 10 مقام پہ یہ فائدہ ہم کو ملے گا, لیکن ہمارے موجودہ مجتہدین میں سے آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ 10 نہیں 6 مقام پہ یہ فائدہ ہے, اور آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ 7 مقام پہ یہ فائدہ ہے. تو پہلے موجودہ مراجع کی بات کو سمجھ لیا جائے, اس کے بعد جن چیزوں کو موجودہ مراجع نہیں مانتے ہیں ان کو بھی فقط میں معلومات میں اضافے کے لیے پیش کر دوں گا. نمبر ایک پہلا موقع کہ جہاں ہم ایک چیز کو پاک کرنے گئے اور اس کی وجہ سے دوسری چیز پاک ہو گئی, وہ ہے کافر کے جسم پر لگے ہوئے فضلات. یہ مسئلہ پچھلی تقریر میں آ گیا ہے مگر یہ بھی تبدیلیت کا مسئلہ ہے. کیا مطلب ہوا اس مسئلے کا؟ تفصیل میں جانا بیکار ہے لیکن فقط ان کے لیے جو موجود نہیں تھے گزشتہ جمعے کو اشارہ کر دوں کہ ایک کافر نجیس ہے, اس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا اور پاک ہو گیا. پاک تو ہو گیا وہ, لیکن اگر اس کے جسم پر اس کا کوئی پسینہ لگا ہوا ہے جو اس وقت نکلا تھا کہ جب وہ نجیس تھا, کلمہ اس نے ابھی پڑھا ہے 10 منٹ پہلے اگر کوئی پسینہ اس کے جسم سے نکلا تھا اور اب تک اس کے جسم پر موجود ہے, تو کلمہ پڑھنے سے کافر پاک ہوا. اس کے پسینے کو پاک نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے تو پانی ڈالنا چاہیے تھا مگر نہیں, خود بخود وہ پسینہ بھی پاک ہو گیا. تو کافر کے جو فضلات ہیں, فضلات کا مطلب پسینہ, آنسو, دھوپ, ناک کا پانی اور اس کے جسم پر موجود ہے, یہ 5 چیزیں جس کو کلمہ پڑھنے سے ہم پاک سمجھیں گے, جبکہ کلمہ پڑھنے سے خود وہ کافر پاک ہوتا ہے. اس کے جسم پر جو یہ 5 چیزیں لگی ہیں ان کو تو حضورت پانی ڈال کے پاک کرنا چاہیے تھا مگر خود بخود یہ بھی پاک ہو جائیں گی. البتہ اس کی مزید تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو گزشتہ تقریر کے بحث کو سماپت کروائیے. نمبر 2, یہ مسئلہ بھی گزشتہ تقریر میں آ گیا تھا. نمبر 2, کافر کا نابالغ بیٹا. کافر کا نابالغ بیٹا, نابالغ بچہ اگر نا سمجھ ہے تو وہ تو نہ اسلام کو جانتا ہے نہ کفر کو جانتا ہے. جب کافر مسلمان ہو گیا تو اس کا نابالغ بیٹا بھی پاک سمجھا جائے گا. اب اس بیٹے نے نہ اسلام کو ظاہر کیا نہ کفر کو, بلکہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. 6 مہینے کا بچہ, 1 سال کا بچہ ہے. کافر کا اگر 1 سال کا بچہ ہو جب تک کہ اس کا باپ کافر, بچہ نجس ہے. اگر یہ معصوم صحیح فطرت اسلام پر پیدا ہوا سب کچھ اپنی جگہ, اگر بچہ نجس, اس بچے کی آنکھ سے آنسو ٹپکا یا رال نکلی اس کے منہ سے, اس کو نجس مانیں گے. لیکن اگر اس کا باپ مسلمان ہو گئے تو یہ بچہ جس نے ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا, جس طرح 1 دن پہلے تھا اسی طرح اب بھی تبدیلی باپ میں آئی, کلمہ باپ نے پڑھا مگر بیٹا اس کی وجہ سے خود بخود پاک سمجھا جائے گا. تفصیلات اس کی بھی آ چکی ہیں لیکن مختصراً چل رہا اس مسئلے کو دوہرا دوں کہ کافر کا بیٹا جب اس کا باپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو اس بچے کو بھی خود بخود باپ کی وجہ سے مسلمان سمجھیں گے, نہ اس کو کلمہ پڑھائیں گے, نہ اس کو نہلائیں گے, نہ دھلائیں گے. باپ نے کلمہ پڑھا, وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہوا, بچہ بغیر کلمہ پڑھے باپ کی وجہ سے پاک ہو گیا. البتہ اس میں 3 شرطیں ہیں, وہ 3 شرطیں پچھلی دفعہ آ چکی کہ یہاں میں بار بار باپ کہہ رہا ہوں لیکن باپ سے مطلب ہے یا باپ یا ماں یا دادا یا دادی, ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے. تو اس کا جو بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پوتی ہے وہ بھی مسلمان ہو. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان چار رشتے داروں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو رشتے دار مسلمان ہوا ہے یہ لڑکا اسی کے ساتھ رہتا ہو. اگر مسلمان باپ ہوا, باپ مسلمان ہوا لیکن لڑکا رہتا ہے ماں کے ساتھ تو بات نہیں ہوگا. مسلمان ماں ہوئی لڑکا رہتا ہے دادا کے ساتھ تو بات نہیں ہوگا. تو پہلی شرط یہ کہ چار رشتے داروں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو. دوسری شرط یہ کہ جو بھی مسلمان ہو رہا ہے یہ لڑکا اس کے ساتھ ہو. تیسری شرط یہ کہ سمجھدار ہو کر, سمجھدار ہو کر بچہ اپنے آپ کو کافر ظاہر نہ کرے. اب فرض کیجیے 12 سال کا بچہ ہے تو نابالغ لیکن سمجھدار, اس کا باپ مسلمان ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو کافر. جب وہ اپنے باپ کے ساتھ 5 سال یا 4 سال کی عمر میں تھا, اب جب وہ سمجھدار ہوا 6 سال کے بعد تو کہا گیا نہیں میں اپنے باپ کے 6 سال پہلے کے اسلام کو نہیں مانتا ہوں میں کافر, تو پھر اس کو نجیب مانیں گے. لیکن اگر یہ تینوں شرطیں پیدا ہو گئیں کہ بچے کے باپ ماں دادا دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے, جو مسلمان ہوا ہے یہ بچہ اسی کے ساتھ رہے, اور سمجھدار ہو کر یہ اپنے آپ کو کافر ظاہر نہ کرے, تو یہ بچہ بھی پاک مانا جائے گا, جس کو الگ سے کوئی کلمہ پڑھنے یا نہانے دھونے کی ضرورت نہیں. صحیح یہ مطلب پچھلی دفعہ آ گیا تھا, آج تو گویا تکرار ہو گئی. تیسرا موقع تبدیلیت کا, یہ تیسرا موقع کیا ہے؟ تیسرا موقع ہے اسیر المسلم. اسیر المسلم جسے ہم عربی فقہ میں کہتے ہیں, اسیر معنی قیدی, مسلم معنی مسلمان. مسلمان اگر کسی کافر کے نابالغ بچے کو قیدی بنا کے لے آئے میدان جنگ سے, میدان جہاد سے, اور یہ بچہ اس کے گھر میں آ کے رہنے لگا, تو اس بچے کو بھی ہم پاک سمجھیں گے. جبکہ اس کا باپ ماں دادا دادی کوئی بھی نہیں آیا, یہ پکڑ کے لایا گیا ہے میدان جنگ سے, لیکن مسلمان کے گھر میں آ گیا ہے, اس لیے اس کو بھی پاک مانا جائے گا. یہ میں نے مختصر مسئلہ بتایا آپ طرح کی مچھلی. اسیر المسلم مسلمان کا قیدی, مسلمان کا قیدی جس کو مسلمان قید کر کے لائے شرعی طریقے سے, جائز طریقے سے, جس طریقے سے اسلام نے اجازت دی, اس طریقے سے جب کسی کو قید کر کے لاتا اور وہ مسلمان کے گھر میں رہنے لگتا تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے, وہ بھی پاک ہو جاتا ہے, مگر اس میں بھی 3 شرطیں. نمبر 1 یہ کہ یہ قیدی نابالغ ہو, بالغ نہ ہو. اگر بالغ کو ہم قید کر کے اپنے گھر لا رہے ہیں, اور چیزیں کہ میدان جنگ سے پکڑ کے غلام یا قریض لائی گئی, تو ٹھیک ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ کے اس سے گھر کے کام لینا جائز ہے, لیکن وہ رہے گا نجس, پاک نہیں ہوگا. کون سا قیدی پاک ہو جاتا ہے مسلمان کے گھر میں آ کے, جس میں 3 شرطیں ہوں. شرط اول یہ ہے کہ یہ قیدی نابالغ ہو. بالغ قیدی کو بھی لا سکتے ہیں, نابالغ کو بھی لا سکتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ بالغ کو لائیں گے تو لانا جائز, کام کروانا جائز, مگر اس کو نجی سمجھیں. نابالغ کو لائیں گے تو اس کو پاک سمجھیں گے, اور شرط یہ کہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قیدی نابالغ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس قیدی کے ساتھ اس کا باپ یا دادا یا نانا نہ ہو. اگر ہم نے باپ اور بیٹے دونوں کو قیدی بنایا اور لے کے آئے, تو اب باپ تو بالغ ہے اس لیے نجس رہے گا, لیکن اس کا بیٹا نابالغ ہے پھر بھی پاک نہیں ہوگا, کیونکہ اپنے باپ کے ساتھ ہے. جب باپ کے ساتھ ہے تو وہ نجس مانا جائے گا. یا اگر دادا اور پوتے کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے ہم لے کے آئے اپنے گھر, تو ٹھیک ہے وہ بچہ 2 سال کا ہے, 3 سال کا ہے جس کو ہم نے گرفتار کیا, وہ پوتا, لیکن دادا کے ساتھ ہے اس لیے وہ بھی نجس رہے گا. یا نانا اور نواسے کو گرفتار کر کے لائے. اچھا یہ جو بچے کی بات ہو رہی ہے, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو, مسئلہ ایک ہی, باپ اور بیٹی کو لے کے آئیں یا باپ اور بیٹے, دادا اور پوتے کو لائیں یا دادا اور پوتی, نانا اور نواسے کو لائیں یا نانا اور نواسی کو. اگر قیدی کو ہم لے کے آئے اس کے ساتھ اس کے دین میں سے کوئی ایک رشتے دار باپ ہے یا دادا ہے یا نانا ہے, تو بچہ نابالغ صحیح, ہمارے گھر میں رہنے والا ہے, مگر نجس مانا جائے گا. اور اگر یہ 3 رشتے دار نہیں, اکیلے بچے کو ہم لے کے آئے یا کسی اور رشتے دار کے ساتھ لائے, بچے کو اس کی ماں کے ساتھ لے کے آئے, باپ کے ساتھ نہیں, تو دیکھیے دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ تھا کہ کافر کا بیٹا پاک ہو جاتا ہے تو ماں مسلمان, اس میں ماں اور بیٹے کا رشتہ چلتا تھا. قیدی کے مسئلے میں ماں بیٹے کا رشتہ نہیں چلتا. قیدی کے مسئلے میں ماں کو اور اس کے بیٹے یا ماں اور بیٹے کو پکڑ کے لائے تو ماں نجیب رہے گی کیونکہ بالغ, بیٹی یا بیٹا پاک رہے گا کیونکہ نابالغ, لیکن باپ اور بیٹے کو لاتے تو یہ مسئلہ نہیں چلتا. اچھا اسی طرح دادی اور پوتے کو لے آئے یا پوتی کو لے آئے یا نانی کو لے کے آئے نانا کو لے,
تب بھی یہ بچہ اپنا الگ اس کا حساب رہے گا، اس کی نانی کا حساب الگ رہے گا. نانی نجیس ہے نواسا پاک، اور نانا اور نواسا آ گیا تو دونوں نجیس، پھر نواسے کو نانا کا ساتھی مانا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تین رشتے دار اس کے ساتھ نہ ہو، باپ دادا اور نانا نہ ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی اور رشتے دار ہے، کوئی اور رشتے دار چاہے وہ مرد رشتے دار ہو یا عورت ہو، ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، یا چچا ہے، یا بھائی ہے، سگا بھائی، بڑا بھائی، ماموں ہے، کوئی بھی رشتے دار، اگر دو رشتے داروں کو لے کے آ رہے ہیں جس میں باپ دادا اور نانا نہیں ہے تو بالغ رشتے دار نجیس ہے کیونکہ بالغ، اور نابالغ باپ ہے کیونکہ وہ ہمارے مسلمان کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو پاک مانا جائے گا. اب یہ مسئلے آج کل پیش تو نہیں آتے لیکن پھر بھی اس کا بیان ضروری، کیونکہ تاریخ اسلام کے بعض مسئلے، بعض واقعات ان مسئلوں سے بھی حل ہوں گے. یہ دوسری شرط ہوگی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ بچہ سمجھدار ہو کر اپنے آپ کو کافر ظاہر نہ کرے. یعنی نابالغ بچہ ہمارے گھر میں آیا، پہلی بچہ، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، نانی تھی یا بھائی تھا، لیکن دادا باپ اور نانا نہ تھا. اور جب وہ سمجھدار ہو گیا تب بھی اس نے کچھ نہیں کہا، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہا نہ کافر کہا. یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں پھر اس کو بھی ہم باپ سمجھیں گے، وہ ہمارے گھر بالغ ہونے تک باپ مانا جائے گا. پھر بالغ ہونے کے بعد جو عقیدہ وہ ظاہر کرے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ. لیکن یہ اتنی ساری لمبی تھوڑی گفتگو آپ نے سنی، ہم اتنی تفصیل کے اندر گئے، یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ جو نابالغ قیدی کے پاس ہونے کا مسئلہ ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے. آغائے خود اس کو مانتے ہیں جو میں نے بیان کیے، کہ آغائے خود یہ مانتے ہیں کہ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر نابالغ قیدی آپ کے گھر میں آ جائے تو وہ پاک ہے. لیکن آغائے خمینی بالکل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نابالغ قیدی کوئی بھی اس میں شرط ہو یا نہ ہو، ہماری اکیلے بھی آئے تب بھی وہ نجس ہے. نابالغ قیدی اپنے آقا کے تابع نہیں ہوتا. آقا خود فرماتے ہیں کہ نابالغ قیدی ان تین شرطوں کے ساتھ اپنے آقا کے تابع، اس کا آقا یعنی جو اس کا مالک ہے، جیسے ہمارے گھر میں ہے تو ہم اس کے مالک ہو گئے، وہ ہمارے تابع، ہم مسلمان ہیں اس لیے پاک ہیں، وہ بھی پاک ہوگا. لیکن خمینی صاحب اس کو نہیں مانتے. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ بہرحال قیدی اور مالک کا طہارت اور نجاست میں کوئی رشتہ نہیں، وہ نابالغ اگر کافر کا بچہ ہے تو وہ نابالغ ہی مانا جائے گا. تو خیر یہ خوئی اور خمینی کا اختلاف ہے. آغا خوئی کا مسئلہ بھی آپ نے سنا، آغا خمینی کا بھی، لیکن مقام عمل فی الحال اس کے پیش آنے کا امکان نظر نہیں آتا ہے جب تک کہ جہاد کا سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے کافروں کے ساتھ. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی چیز تربیت کا مسئلہ بیان ہو رہا، کہ ہم ایک چیز کو پاس کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسری چیز خود بخود پاس ہو جائے. چوتھی چیز بہت مشہور چیز ہے ہمارے معاشرے کی، یہ پیش آنے والا مسئلہ بھی ہے لیکن جن کو پیش آتا ہے ان کو معلوم بھی ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. وہ ہے غسل میت. جب ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کی میت کو ہم غسل دے رہے ہیں، ہر مسلمان غسل واجب ہے جب تک چار مہینے سے زیادہ، چاہے چار مہینے سے زیادہ ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، بہرحال وہ تو بعد سے مسئلہ آئے گا. جب مسلمان کی میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت مسلمان نجس ہے، تین غسل دینے سے وہ پاک ہوگی، یہ تو مسئلہ واضح ہے. لیکن ہم میت کو غسل دینے جائیں تو میت پاک ہوگی، اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور پاک ہو جاتی ہیں. یہ کتنی چیزیں ہیں جو پاک ہوتی ہیں اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے، لیکن چار چیزوں کو تو سب مانتے ہیں. وہ تختہ یا وہ پتھر یا وہ چبوترا کے جس پر میت کو لٹا کے ہم نہلا رہے ہیں، وہ میت کے ساتھ نجیس ہوگا، میت کے ساتھ پاک ہو جائے گا، کیونکہ میت نجیس ہے. ہم نے جس تختے پر یا چبوترے پر اس کو لٹایا، اس پہ لٹا کے جب پانی ڈالا تو میت نجیس ہے، اس کے جسم سے پھنس ہونے والا پانی تھا اس تختے کو یا چبوترے کو نجیس کر گیا. لیکن جب میت کے تین غسل مکمل ہوئے اور میت پاک ہو گئی تو وہ تختہ، لکڑی کا تختہ یا وہ چبوترا یا وہ پتھر جس پر میت کو لٹایا گیا وہ خود بخود پاک ہو گیا، اس کو الگ سے پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بہت واضح مسئلہ ہے کہ ہم پاک کرنے گئے تھے میت کو، مگر اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کی دوسری چیز بھی خود بخود پاک ہو گئی. نمبر ایک. نمبر دو، وہ کپڑے کے جو میت پہنے ہیں، کیونکہ میت کے غسل کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل اس کے کپڑے اتار کے اس کو غسل دیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، چادر کے نیچے سے اس کو غسل دیں. جیسا واجب ہو جاتا ہے اگر کبھی میت اور غسل دینے والے کی جنس الگ ہے اور ہم جنس نہیں مل رہے ہیں. ایک عورت کا انتقال ہو گیا, اب واجب تو ہے کہ عورت کو عورت غسل دے, مگر ایسے مقام پہ انتقال ہوا ہے کہ کوئی عورت نہیں مل رہی, سفر میں انتقال ہوا افریقہ کے جنگل میں سے وہاں انتقال ہو گیا, ساتھ میں بیوی کا تو خیر مسئلہ الگ ہے, بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا نانی ہے یا دادی ہے یا پر نانی ہے, کوئی بھی رشتے دار یا کوئی بالکل غیر عورت ہے, تو جب عورت کا انتقال ہو غسل دینے کے لیے کوئی مرد نہ عورت نہ ملے تو پھر یہ حکم ہے کہ اس کے محرم رشتے دار اس کے جسم پہ چادر ڈال کے چادر کے نیچے سے اس کو غسل دیں گے. اچھا, یا اس کے برعکس مثلا کہ مرد کا انتقال ہو گیا, اس کے ساتھ جو عورت ہے اس کی بیٹی یا بہن, کوئی مرد نہیں ملا جو اس مرد کو مرنے والے کو غسل دے, تو اب محرم رشتے دار چادر ڈال کے چادر کے نیچے سے غسل دے گی. اچھا, یہ تو اس وقت تو واجب ہے, یعنی جب یہ مسئلہ پیش آ جائے غیر جنس کا تو واجب, لیکن عام حالات میں بھی مرد مرد کو غسل دے رہا تب بھی اگر وہ چادر ڈال کے غسل دے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ شاید بہتر. اگر اس کی پابندی کی جا رہی ہے کہ چادر پورے جسم پہ چادر اور اس چادر کے نیچے سے پانی پہنچایا جا رہا ہے اوپر چادر پڑی, تو یقیناً جب ہم اس سے میت دیں گے تو چادر نجس ہوتی جائے گی, میت نجس ہے اس کے جسم سے چادر ٹکرا رہی اور پانی بیچ میں آ رہا تو یقیناً وہ چادر نجس ہوگی. لیکن جب میت کے تین غسل مکمل ہو گئے تو وہ جو چادر اس کے اوپر یا وہ جو کپڑے ہم نے اس کو پہنائے تھے, اگر کپڑے اتارے بغیر اس کو غسل دینا ممکن ہے, ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہیں کہ اس میں سے غسل ہو سکتا ہے, تو واجب بھی نہیں ہے کپڑے اتارنا, اسی کپڑے کے اندر سے ہم غسل دے رہے ہیں, جس وقت میت پاک ہوگی وہ کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ میت پاک ہونے کے بعد کپڑے کو الگ سے اتار کر تین مرتبہ یا دو مرتبہ دھو کے نہیں چھوڑا جائے, کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا میت کی وجہ سے. یہ دو چیزیں. تیسری چیز, شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جو کپڑا رکھا جاتا وہ تو بہرحال واجب, یہ جو بڑے والی چادر کا میں نے مسئلہ بتایا یہ عام حالت میں واجب نہیں, لیکن جب کسی میت کو غسل دیں شوہر اور بیوی کے علاوہ باقی تو واجب ہے, میت کو غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اس پہ کپڑا رکھا جائے, چاہے عورت عورت کو غسل دے رہی ہو یا مرد مرد, اور شوہر اور بیوی میں بھی کراہیت پائی جاتی ہے غسل میت میں اگر شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ تیسرا کپڑا تو ہمیشہ ہی رکھا جائے گا, وہ کپڑا بھی یقینا نجس ہوگا جب میت کو ہم غسل دے رہے ہیں, لیکن جب تین غسل مکمل ہو گئے اس کپڑے کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود پاک ہو گئے. اسی طرح دوران غسل جب وہ کپڑا نجس ہو گئے تو یہ نہیں کہ اس کو ہٹا کے دوسرا پاک کپڑا لے کے آؤ, پھر وہ نجس کپڑا رہیں دے, میت کے تین غسل ہوتے رہے وہ نجس کپڑا موجود رہے کوئی بات نہیں, وہ خود بخود پاک ہو جائے. یہ تین چیزیں. چوتھی چیز جس پر تمام علماء متفق, بلکہ چوتھی چیز تو وہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صرف یہی چوتھی چیز ہی اسلام میں معاف ہے, وہ باقی تین چیزیں بھی معاف نہیں, پرانے علماء بعض یہ فتویٰ دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے ید الغاسل, ید مانے ہاتھ, غاسل مانے غسل دینے والا, غسل دینے والے کا ہاتھ. اب جب ہم میت کو غسل دے رہے ہیں تو یقیناً چھینٹے اڑیں گے, پانی بلند ہوگا, ہاتھوں میں لگے گا, ہاتھ میں تو ضرور لگے گا, خصوصاً جب اس قسم کے انتظامات نہ ہو جو آج کل کے غسل خانوں میں آ گئے, پریشر والے پائپ وغیرہ نہ ہو, تو میت کو غسل دینے کے لیے ہر جگہ پانی پہنچانے کے خاطر غسال جو ہے اسے اپنا ہاتھ بھی بعض اوقات میت کے جسم پہ پھیرنا پڑتا, میت نجیس ہے, پانی کے ساتھ ہاتھ کو پھیر رہے ہیں, ہاتھ بھی نجیس ہو گئے. مگر کوئی بات نہیں, جب تین غسل مکمل ہوں تو یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو الگ سے جا کے ہم غوطہ دیں یا پاک کریں, تین غسل مکمل ہوئے ہاتھ کو بہت پاک ہو گئے. تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمارے موجودہ مراجع طبیعت میں سمجھتے ہیں, یعنی طبیعت میں چوتھا مقام ہے میت کی وجہ سے دوسری چیزوں کا پاک ہونا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ چار. وہ تختہ پتھر یا چبوترا جس پہ میت کو لٹایا گیا ہے, وہ کپڑا جو شرمگاہ پہ رکھا گیا ہے, وہ بڑا کپڑا یا بڑی چادر جس کو میت کے اوپر ڈالا گیا ہے, اور غسال یعنی غسل دینے والے کا ہاتھ. یہ چار چیزیں غسل میت میں نجس بھی ہوتی ہے اور غسل میت کے اختتام سے خود بخود پاک بھی ہو جاتی ہے. یہ چار چیزیں ہوگی. اس کے بعد پانچویں چیز وہ آتی ہے کہ آغا خوری کہتے ہیں اشکال ہے اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہے, وہ ہے آلات غسل. جو غسل کے لیے ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں, مثلا میت کے جسم سے چکنائی ہٹانے کے لیے صابن, تو صابن میت کے جسم پہ لگایا جا رہا تو بہار صابن نجس ہو گیا. اسی طریقے سے اگر میت کے جسم پر میل بہت زیادہ, اتنی زیادہ میل ہے کہ رکاوٹ بنے گی پانی پہنچنے, تو اس میل کو بھی پہلے ہٹانا ضروری. اس کے لیے جو بھی کیسا یا پتھر یا چھاوا یا اسپنج جو چیز بھی استعمال کی جائے اس کا مسئلہ آتا. اسی طریقے سے جس پائپ سے یا لوٹے سے ہم پانی ڈال رہے ہیں اور وہ چھینٹے میت کے جسم سے اڑ کر اس میں جا رہے ہیں, یہ جو تین چار چیزیں ہیں جن کو آلات غسل کہا جاتا, غسل کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں, ان کے بارے میں آغاز کو میں نہیں فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس سہولت کے دائرے میں داخل ہیں. یعنی میت جب پاک ہوگی تو یہ بھی پاک ہو جائیں گے. صابن خود بخود پاک ہے, وہ کیسا یا جھاوا یا اسپنج جو رگڑا جاتا ہے میل ہٹانے کے لیے وہ بھی خود بخود پاک ہے. لیکن آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ آلات سے غسل پاک ہونے میں اشکال ہے. اشکال کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یا تو دوسرے مشتحق کی بات مانے ورنہ اس کو نجس سمجھے. یہ مکمل ہو گئی بات. اس کے بعد دو چیزیں ایسی بچی جن کو بعض پرانے علماء اور بعض ایسے مجتہدین جو ابھی مرجع نہیں بنے ہیں لیکن مجتہد, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی داخل ہیں اس میں, وہ بھی پاک ہو جائیں گے, لیکن کوئی اور گمنی دونوں منع کر دیں. وہ ہے غسال کا جسم, ہاتھ تو بے شک پاک ہو جائیں گے لیکن ہاتھ کے علاوہ اگر پیر سے کچھ پانی گرا ہے یا اگر چہرے سے کچھ چھینٹے گئی ہیں یا غسال مثلاً لنگی وغیرہ پہن کے غسل دے رہا ہے اور غسل دیتے ہوئے اس کے سینے اور پیٹ پہ چھینٹے پڑی تو کیا یہ بھی پاک ہو جاتی ہیں یا پاک نہیں ہوتی؟ بعض پرانے علماء کہتے تھے کہ یہ پورا جسم غسال کا پاک ہو جائے گا, یعنی جیسے ہی میت کا غسل مکمل ہوا غسال پاک ہو گیا. لیکن آغا کوئی اور کمینی کہتے ہیں کہ یہ سہولت فقط ہاتھوں کو داخل کرتا, ہاتھوں کے لیے ہے, ہاتھ کے علاوہ باقی جسم سے اگر چھینٹے جا رہی ہیں اس کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا. اور غسال کے کپڑے, کپڑے پہن کے غسل دے رہا, اب جو دوران غسل چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں, اور لنگی پہنی ہے تو لنگی پر, کپڑے پہنے ہیں تو کرتا شلوار پر جو چھینٹے پڑ رہی, یہ اس سہولت میں شامل نہیں ہے, ان کو بہرحال الگ سے پاک کرنا پڑے گا موجودہ دونوں مجتہدین کے نزدیک. تو طبیعت یعنی ہم ایک نجس چیز کو پاک کرنے گئے, اس کی وجہ سے دوسری نجس چیزیں بھی پاک ہو گئی, جس میں چوتھا موقع ہے غسل میت کا, جس میں میت کو پاک کرنے کی وجہ سے چار اور چیزیں پاک ہو جاتی. وہ چبوترا, نمبر دو وہ کپڑا جو شرمگاہ پہ رکھا گیا ہے, نمبر تین جو چادر میت پہ ڈالی گئی ہے, نمبر چار غسل کا ہاتھ, اور آغائے خمینی کے نزدیک نمبر پانچ صابن وغیرہ جو استعمال ہوا. البتہ غسال کے کپڑے اور غسال کا باقی جسم, اس پہ اگر نجاست پہنچ گئی وہ پاک نہیں ہوگا, میت کی وجہ سے اس کو الگ سے پاک کرنا ہوگا. یہ چوتھا موقع تھا. پانچواں موقع, اب یہ میری توقع کے خلاف بات بہت لمبی ہو گئی, اس اعتبار سے میں اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا آج. تو پانچواں اور چھٹا موقع میں آج بتا دیتا ہوں, باقی جو تین چار چیزیں رہ گئی جو ویسے بھی زیادہ کام کی اس لیے نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے یا موجودہ مراجع ان کو نہیں مانتے. نمبر پانچ, یہ تو میت کی بات آپ نے سن لی, یہ تو مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہو گیا. نمبر پانچ, میت کے علاوہ عام حالات میں انسان جب کسی نجیس چیز کو پاک کرنے جاتا تو اگر ہاتھ کی مدد سے پاک کر رہا تو جب اس نجیس چیز کو ہم پاک کریں گے تو یقیناً ہمارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا. اس کپڑے پہ پیشاب لگا ہے, ہم کپڑے کو جا کے دھو رہے ہیں, دھونے کے درمیان وہ پیشاب یا وہ خون جب نکلے گا اس کپڑے میں سے تو ہمارے ہاتھوں پر سے ہوتے ہوئے گٹر میں یا نالی میں جائے گا. تو کسی بھی نجیس چیز کو, چاہے کپڑا ہو چاہے اپنا جسم, اگر پیر پر نجاست تھی, ہم نے پیروں کو رگڑ ڈبل کے دھویا تاکہ نجاست ختم ہو جائے, تو ہمارے ہاتھ بھی نجیس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ چاہے اپنے جسم کو پاک کر رہے ہوں, چاہے کپڑے کو پاک کر رہے ہوں, چاہے برتن کو پاک کر رہے ہوں, چاہے زمین وغیرہ کو پاک کر رہے ہیں, اگر کسی نجیس چیز کو ہم پاک کر رہے ہیں اور اس کے دوران اس میں سے نجاست وغیرہ نکلنے کی وجہ سے ہاتھ نجیس ہو جاتا, تو جب وہ نجیس چیز پاک ہو جائے گی تو ہمارا ہاتھ بھی خود بخود پاک ہوگا, اسے دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں. کپڑا دھوتے ہوئے تو ہمارا ہاتھ نجیس ہو گیا, جب کپڑا پاک ہو گیا تو الگ سے ہاتھ کو پانی میں ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تب از تابع بن کر خود بخود پاک ہو گیا. البتہ اس میں بعض اصول فقہ کی بحثیں آتی ہیں, لیکن اس سے مسئلے پہ فرق نہیں پڑتا, مسئلے کا خلاصہ یہی ہے. کہ جو ہاتھ عام نجس چیزوں کو پاک کرنے میں استعمال ہو رہا اور پاک کرنے کے درمیان نجس ہو رہا ہے وہ خود بخود پاک بھی ہو جاتا. جب وہ نجس چیز جیسے برتن کو آپ پاک کر رہے وہ پاک ہو گیا تو ہاتھ بھی پاک ہو گیا جس کی مدد سے آپ نے برتن کو دھویا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہاتھ شروع میں پاک ہو, اس نجس چیز کو دھونے کی وجہ سے نجس ہو جائے. لیکن شروع ہی سے اگر نجس تھا تو مسئلہ بالکل الگ. اور چھٹی اور آج کی آخری چیز جس پر یہ گفتگو ختم کرنا ہے, چھٹی اور آخری چیز وہ کیا ہے, یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ان معنوں میں ہے کہ آپ کو کچھ پرانی باتیں یاد کرنا پڑیں گی. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ غسالہ جب کسی نجیس چیز کو ہم پاک کرتے ہیں, بلکہ میرے خیال میں چھٹی چیز کو آج چھوڑ دیا جائے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ غسالے کی تقریبا خاصا وقت مل جائے گا. اور پچھلی دفعہ ہمارا وعدہ تھا کہ اب کم از کم نمبر دو کافر کا بیٹا, نمبر تین مسلمان کا نابالغ قیدی, نمبر چار میت, اور نمبر پانچ انسانی ہاتھ جو نجاست میں استعمال ہوا. باقی جو پانچ چیزیں ہیں جن میں سے دو چیزوں کو ہمارے موجودہ مجتہدین مانتے ہیں, تیسری چیز میں اشکال کرتے ہیں اور دو کو نہیں مانتے ہیں. یہ پانچ چیزیں انشاءاللہ آئندہ کی تقریر میں آئیں گی. آج ہم وقت کی پابندی کا بعض مصلحتوں کی وجہ سے خیال رکھنا چاہ رہے ہیں. مسائل کی گفتگو ختم ہوئی, اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے عنوان میں گفتگو شروع کروں ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفا بالفرد ایک قسمت ان یحدث بکل ما سمع. پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے اس تقریر کا آغاز ہو رہا, یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا ہمارے معاشرے میں قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا. ویسے جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا چاہیے تھی یا جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے اس کے لیے زیادہ مناسب تو قرآن کریم کی ایک آیت تھی, لا تقتمون الحق وانتم تعلمون. اے ایمان لانے والوں, جب تمہیں حق معلوم ہو تو اسے چھپانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا. یہ گناہ کبیرہ ہے اسلام میں چھپانے حق, کہ آپ کو پتا چل گیا کہ حق کیا, حقیقت کیا, اصل واقعہ کیا, اور اس کے باوجود اپنے ذاتی مفادات اور مصلحتوں کے تحت اس کو چھپایا جائے, یہ اسلام میں گناہ. قرآن نے سختی کے ساتھ اس پہ مذمت کی ہے بنی اسرائیل کی, اور ہم کو یہ سبق دیا کہ خبردار تم ان کے راستے پہ نہ چلنا, ورنہ جو ان کا حشر کیا گیا ہے وہ تمہارا بھی حشر ہوگا. تو زیادہ بہتر تو یہی عنوان تھا, زیادہ بہتر تو قرآن کی یہی آیت تھی, کیونکہ میری بھی اس پہ ذمہ داری. ہاں میں یہ بتا دوں کہ اگر کبھی شریعت اور دین کی کوئی مسئلہ ہے تو کہ کسی بات کو چھپایا جائے جسے تقیہ کہا جاتا وہ ایک الگ مسئلہ, مگر اپنے فائدے اور اپنی مسئلہ کے بعد حق کو چھپانا جو کتنا حق کہلاتا ہے اسلام کی اصطلاح میں, یہ گناہ کبیرہ. لیکن قرآن کریم کی آیت کے بجائے میں نے حدیث رسول کا انتخاب کیا, کیونکہ قرآن کریم کی وہ آیت شاید صرف ہماری ذمہ داری بتاتی, مگر حدیث رسول ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بتاتی جن کو یہ پتا نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. پیغمبر کا ارشاد ہو رہا افا بل مت ایک کس بات, کسی آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے اتنی ہی بات کافی. اور یہ پیغمبر صرف اتنا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا بنانے کے لیے, کیونکہ اسلام کی نگاہ میں بدترین گناہوں میں سے گناہ کبیرہ میں سے جھوٹ کا گناہ بھی. ولعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن نے کافی مقامات پہ تکرار کی ہے اور فقط انسان کی سمجھ رہے کہ اللہ اعلان لعنت کر رہا ہے, اس سے بڑھ کے عذاب اور سزا کیا ہو سکتی ہے ایک مومن کے لیے. اور پیغمبر کی وہ حدیث کی جب کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا مومن قتل کر سکتا ہے, تو پیغمبر نے کہا ہاں. کیا مومن زنا کر سکتا ہے, پیغمبر نے فرمایا ہاں. کیا مومن چوری کر سکتا ہے, پیغمبر کا جواب تھا کہ ہاں. کیا مومن شراب پی سکتا ہے, تو پیغمبر نے وا واضح کیا اس حقیقت کو کہ ہاں مومن سے یہ گناہ بھی ممکن, لیکن جب پوچھنے والا پوچھتا ہے آخر میں پانچواں سوال کہ کیا مومن کبھی جھوٹ بول سکتا, تو پیغمبر فوراً کہتے ہیں کہ لا واللہ خدا کی قسم ممکن ہی نہیں, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مومن سے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں, قتل ممکن ہے جس کی بنیادی سزا یہ ہے کہ قاتل کو مار دو, شراب ممکن ہے جس کی بنیادی سزا اسی کوڑے, زنا ممکن ہے جس کی دنیاوی سزا رجم ہے اتنے پتھر مارو کہ وہ تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو جائے, چوری ممکن ہے جس کی دنیاوی سزا ہاتھ کاٹنا, جب دنیا کی سزا ایسی ہے تو آخرت کی سزا تو کیا ہوگی, مگر مومن سے وہ گناہ ممکن, جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا, مومن سے جھوٹ ممکن ہی نہیں. تو اب جھوٹ کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اپنی مسجد میں اپنے شہر مدینہ پیغمبر نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جھوٹ کا گناہ کتنا بڑا, پھر پیغمبر اسی مجمع میں بتا رہے کہ کفا بالمرء کذبا, کسی انسان کو جھوٹا بنانے کے لیے اتنی ہی بات کافی, یعنی ایک انسان اتنی سی بات سے جھوٹا بن جاتا, اس بات سے ان یحدث بکل ما سمع, کہ وہ دوسروں کے سامنے وہ چیز بیان کرنے لگے جو اس نے سنی, سنی سنائی باتوں بغیر تحقیق کے, بغیر تصدیق کے, بغیر شرعی گواہی کے, بغیر شرعی جواب کے, ایک سے سنا کہ کھلا آدمی ایسا کرتا, کھلا عالم ایسا کرتا, کھلا مقام پہ یہ ہوا, بغیر تصدیق کے دوسروں تک اس کو پہنچانا شروع کر دیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں فقط اسی بات سے ایک انسان جھوٹا بن جاتا اور اس آیت کے دائرے میں بھی داخل ہو جاتا جو لعنت اللہ کہہ کے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب بتا رہی, اور پیغمبر کی اس حدیث کے دائرے میں بھی داخل ہو جاتا کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اسلامی معاشرے جہاں ایک طرف ان لوگوں کی کہ جن کو حق معلوم ہے یہ ذمہ داری کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں, وہاں عام معاشرے کی یہ ذمہ داری کہ جب تک ان کو حقیقت کا علم نہ ہو فقط سنی سنائی بات کو آگے نقل نہ کریں, فقط سنی سنائی خبروں کو آگے نہ پہنچائیں, فقط افواہات سے یقین نہ کریں, خصوصاً وہ افواہ کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہو, جو دین کے کسی مسئلے سے متعلق ہو, یہ اسلامی معاشرے کی ایک ذمہ داری. تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا, آپ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اور میں نے 26 صدیق کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں کثرت کے ساتھ سوال کیا جا رہا کہ مکہ مکرمہ میں کیا واقعہ پیش آیا اور اس کے اندر بہت سے شرعی اور اسلامی پہلو بھی ہیں, اس اعتبار سے میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھ رہا تھا کہ اس چیز کو میں واضح کروں. میں نے تقریر شروع بھی کی تھی اس عنوان پر, مگر میری بس قسمتی کہ 26 دن اس کے فوراً بعد 3 محرم کو جو درد ہونا تھا کراچی میں اس کے اکثر علاقوں میں کرفیو لگ جانے کی وجہ سے میں نہ آ سکا اور وہ درد نہ ہوا, جس کے بعد سے مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا اور اب دوبارہ میری حاضری ہوئی. اس دوران یہ خیال کرتے ہوئے کہ لوگوں کو حق سے آگاہ کرنے کے لیے باقاعدہ مبلغین کرام یہاں تشریف لائے تھے, میں نے پاکستان آنے کے بعد اس عنوان سے گفتگو شروع نہیں کی, لیکن یہ اندازہ ہوا کہ پھر بھی لوگ باتیں سننے کے باوجود یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ ایک سلسلے کے ساتھ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. تو میں اس وقت اس عنوان سے گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں, مگر پھر یہ بتاتے ہوں کہ ہماری یہ گفتگو تو حصوں میں تقسیم ہو, کیونکہ جو واقعہ پیش آیا اس پر دو قسم کے سوالات یا زیادہ صحیح معنوں میں دو قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں. پہلا سوال خود اس واقعے کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا, کس طرح سے تھا, اداکار کون تھا اور وقت کون تھا, غلطی کس کی تھی اور کون وہ تھا جس کا جرم فقط مظلومیت تھا, پہلا سوال تو یہ ہوتا. اور اس سوال کو زیادہ بڑھا دیا ہمارے پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ نے, خصوصیت کے ساتھ وہ ذرائع ابلاغ جو ان تنظیموں کے ہاتھ میں ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی تنظیمیں کہتی, مگر اس کے باوجود صریحاً کس دھوکے دجن اور فریب سے کام لیا گیا. ایسی ایسی چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں کے اخبارات میں پڑھی, یہاں کے افروزوں میں پڑھی, یہاں کے ماناموں میں پڑھی, کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا, یعنی جسے کہتے ہیں آنکھوں کو جھٹلانا, جو آدمی بھی وہاں موجود تھا وہ سب گواہی دیں گے ایک ساتھ مل کر کہ یہ چیز ہوئی ہی نہیں, لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ عینی شاہدین نے اپنے بیانات دیے. تو پہلا تو یہ مسئلہ کہ واقعہ پیش کیا ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ چیز صاحبان ایمان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتی. پہلی چیز کے بارے میں تو میں نے یہ دیکھا کہ مومنین کرام کی اکثریت اس میں مطمئن ہے کہ بہرحال ریاستی کس طرف سے ہوئی تھی یہ بات باتیں, سوائے ان لوگوں کی جنہیں ہمارے برادر مملکت ایران سے کوئی حسد یا دشمنی, ان کے علاوہ جو عام مومنین, یہاں تک کہ وہ بھی کہ جن کو نہ اس سے کوئی محبت ہے نہ کوئی نفرت, غیر جانبدار جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ واقعی میں خطا اور غلطی کہاں سے تھی. مدد جو دوسرا سوال اکثر کیا جاتا کہ ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ سعودیوں کی زیادتی تھی, ہم نے مانا کہ سارا ظلم انہوں نے کیا, مگر ضرورت کیا تھی مکے کی سرزمین کے اوپر اس قسم کے جلوس نکالنے کی, جبکہ یہ سنت حسینی کے بھی خلاف ہے. امام مظلوم فقط اور فقط مکے کی غربت کو بچانے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ٹھیک ہے ان پہ ظلم ہوا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, مگر ضرورت کیا تھی ان کو حج کے موقع پر ان تاریخوں میں اس قسم کا اجتماع کرنے کی. تو دو سوالات ہمارے سامنے آئے, پہلا وہ لوگوں کو یہی پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہاں ہوا کیا, اور دوسرا وہ کہ جن کو یقین بھی ہے کہ وہاں پہ ظلم ہوا پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہل تو ہماری طرف سے, ہنگامہ تو ہماری طرف سے. تو اس کے مجھے جواب تو دینا ہے دونوں کو. جو ہماری پہلی تقریر تقریر سے جس کو ہوئی اس میں میں نے دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا شروع کر دیا تھا کہ قرآن کی آیتیں, احادیث سے معصومین, صرف کے مسئلے, یہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہاں پہ ہم راہ پیمائی کریں, جس میں فارسی میں راہ پیمائی کہتے ہیں, اردو میں جلوس کہتے ہیں, انگریزی میں پروفیشن کہتے ہیں, بہرحال یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, اور اس کی تفصیل میں جا رہا تھا کہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس دوران جو اور چیزیں میرے سامنے جو پروپیگنڈے آئے, اس کی وجہ سے یہ ضروری کہ کس مسئلے کو بعد میں زیر بحث لایا جائے, کیونکہ اس میں حج کا فلسفہ بھی آئے گا, اس میں اسلامی عبادات کا مقصد بھی آئے گا, اس کے اندر فروع دین اور اصول دین کا فرق بھی آئے گا, یہ ساری چیزیں بیان کرنا پڑے گی تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو پہلے مختصرا مکے کے واقعے کو بیان کر دیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ صرف اس واقعے کے بارے جو جو الزامات لگائے گئے سعودی حکومت کی جانب سے, یہاں کے نام نہاد عینی شاہدین نے جو گواہی دی اس میں کتنی سچائی اور حقیقت ہے, واقعہ سامنے آ جائے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس جلوس کی اہمیت کیا تھی, ذمہ داری کیا تھی, اور جو بار بار کہا گیا اس سے بھی زیادہ ظلم ہو تو بہرحال اگر واجب ہے تو آئندہ سال بھی یہ جلوس نکالا جائے گا, اور مسلسل اس وقت تک ایک نکالا جاتا رہے گا جب تک کہ کعبہ اپنے اصلی وارثوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے اور دنیا سے شرکا خاتمہ نہ ہو. تو اب ہم گفتگو شروع کرتے فقط اور فقط اس مشاہدے پر, مجھے جس کو کہتے ہیں کہ رپورٹ آنکھوں دیکھا حال اور قدر کا, اس کے بعد پھر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, اس کے بعد پھر ہم اس کے جواب کے بارے میں اور اسلامی پہلو کے بارے میں گفتگو کریں گے. یہ ایک بات اب ہر ایک کے دل میں آ چکی ہے, انقلاب اسلامی ایران کے فوراً بعد اسلام کی تمام کے تمام عبادتوں رسمی عبادت سے نکال کر جو اس کا اصل مقصد ہے اس کے تحت انجام دیا جا رہا. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے رسمی دین اور ایک ہوتا ہے حقیقی دین, یعنی جسم تو وہی روح کے ساتھ ہے یا بغیر روح کے ہے. اس سے پہلے ایران میں مجلسیں بھی ہوتی تھیں, خود ایران میں جو ایام ادا کے جلوس نکلتے تھے وہ بھی ہوتے تھے, اس سے پہلے مسجدیں بھی تھیں ایران میں, اس سے پہلے نماز اور روزے کا سلسلہ بھی تھا اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں رسم کا نقل ہوتا چلا جا رہا, یعنی فقط اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو جواب نہیں مل پاتا تھا کہ فائدہ کیا, بس باپ دادا کرتے ہیں تو ہو رہا, اور اگر کچھ لوگوں کے پاس جواب تھا کہ ہاں اس کا یہ فائدہ ہے, مثلا مجلس کا یا جلوس کا یہ فائدہ ہے, ایام ادا کے جلوس کہ اس سے تبلیغ ہوتی, تو یہ سوال ہوتا تھا کہ کیا یہ فائدہ حاصل ہو رہا, کیا یہ تبلیغ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اسی طرح مسجد کا فائدہ کیا, کیا ضرورت ہے ہمیں اپنے محلے کے اندر ایک مسجد بنا کر معاذ اللہ اپنے اوپر ایک مصیبت جاری کر دینے, کیونکہ ایک اعتبار سے تو یہ بھی مصیبت, تین چیزیں ایسی ہیں جو میدان قیامت میں شکوا کریں گی, اس میں ایک مسجد بھی ہوگی جس میں کوئی محلے والا نہیں آئے گا, تو گویا جس میں محلے والے نہیں آتے, تو گویا جب ہم نے مسجد بنا لی اپنے یہاں تو میدان قیامت میں اپنے خلاف ایک اور گواہ کو کھڑا کر لیا جو آ کے شکایت کرے گا کہ مسجد بنا گیا لیکن کبھی میرے اندر نہیں آیا. جس طرح ایک قرآن ہم خرید کے گھر میں لائے تو قیامت کے میدان میں یہاں دوسرے بہت سارے مظلوم ہمارے خلاف کیس لے کے آئیں گے, وہاں قرآن بھی کھڑا ہوگا ہمارے خلاف کیس لے کر. تو یہ تو گویا اپنے آپ کو ایک زحمت میں ڈال لینا. تو جواب یہی ملتا ہے کہ جی اس کا بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلت ہے. کیوں ثواب کیوں ہے, فضیلت کیوں ہے, نماز جماعت کی اتنی تاکید کیوں, آپس کے تعلقات بڑھتے ہیں, بے محبت بڑھتی ہے, واقفیت ہوتی, تو کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تیسرا سوال تو یہی ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد بتائیں. اب اگر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا حاصل نہیں ہو رہا, تو بس ایک مرتبہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی یہ تو وہابی ہو گئے, یہ تو مشرک ہو گئے, یہ تو جس میں اہل بیت ہیں ان کے پاس تو سعودی ریال اور امریکن ڈالر آ رہے ہیں. یہ ہے رسم و رواج والا چیز کہ اول تو ہماری سمجھ میں یہی نہیں آئے کہ اس کا فائدہ کیا. یہ جو ہمارے یہاں معصومین کے نام سے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں, سب کا کوئی فائدہ, آپ کا ماتم ہوتا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ, ہمارے بزرگوں نے کوئی چیز بھی بغیر فائدے کی نہیں کری, ہر ایک کا ایک فائدہ تھا ان کے ذہن میں اور وہ فائدہ اس وقت حاصل ہو رہا تھا, لیکن ہم نے اسے رسم بنا کے رکھ دی, جس کا فائدہ ہے وہ ختم کر دیا. انقلاب ایران کے بعد یہاں اسلام کے لیے اور بہت سے کام کیے گئے, وہاں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ جو عبادتوں کے فائدے اسلام نے بتائے, کوشش یہ کی گئی کہ عبادت اسی طریقے سے انجام پائی جائے. تو مسجد کا فائدہ بتایا گیا کہ مسجد ایک مرکز ہوگا اپنے محلے کے درمیان, جو کام دل کرتا ہے انسانی کی دل وہ کام مسجد کرے گی اپنے محلے کے اندر. یہ اس کا ایک مقصد ہے کہ جھگڑے ہیں تو وہاں پہ طے ہوں گے, اختلافات ہیں تو وہاں طے ہوں گے, تبلیغ ہے تو وہاں پہ ہوگی, مسائل بتانا ہے تو وہاں سے ہوگا. غرض یہ کہ ہر اعتبار سے ایک مرکز, انقلاب سے پہلے بھی مسجدیں تھیں, انقلاب کے بعد بھی مسجدیں, مگر کوشش یہ کی گئی کہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے. سنا کے انہیں میں سے ایک حج بھی تھا. انقلاب ایران کے بعد جتنے بھی حج ہوئے اس میں ان دونوں مقاصد کو حاصل کیا گیا. جو حج کا مقصد ہے, حج میں ہمیں مکے جانے کا حکم ملتا ہے اور مدینے جانے کا, اس میں بہت سارے فائدے ہیں, جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی کہ دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے. انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل جب یہ آنکھوں دیکھا حال مکمل ہوگا اس کے بعد کی تقریروں میں آئے گی. انقلاب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلسل کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ سال گزشتہ آ گیا 1407 اور دوسرے اعتبار سے 1987 کا سال, 25 جولائی کی تاریخ جمعہ کا دن, جو اسلامی حساب سے سعودی عرب کے کیلنڈر میں 6 ذوالحجہ کی تاریخ ہے. وہ دن آ گیا مکے کے اندر رات پیمائی یا جلوس نکلنے کا دن. یہ بات بالکل ابتدا میں واضح کر دی جائے کہ شروع میں جو جلوس نکلتے تھے ایرانیوں, یعنی انقلاب ایران کے بعد, اگر لفظ ایرانی جو میں کہہ رہا ہوں فقط اس لیے کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جلوس ایرانیوں کا نہیں ہوتا, اس کے اندر دنیا کے ہر قوم کے لوگ آتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. فقط اخبارات نے اور پروپیگنڈا کرنے والوں نے اتنا زیادہ ایرانی ایرانی کہہ دیا, زیادہ میں یہ نام نہ لوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تقریب کیا ہو رہی, ورنہ اس کا ایرانیوں سے ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ وہ ایرانی جو ضد انقلاب, وہ ایرانی کے جو اسلام کے دشمن, اچھے تو وہ بھی گئے, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا, وہ بازاروں میں خرید و فروخت بھی کرتے رہے, وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے. اور غیر ایرانی جو حج کے اصل مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ جا کے جلوس میں شریک ہوئے. تو جلوس ایرانیوں کا نہیں ہے, فقط بات کو سمجھانے کے لیے میں بار بار یہ لفظ استعمال کروں. اس سے پہلے سن 81 سے یہ جلوس نکلنا شروع ہوئے, 14 ہجری 79 میں انقلاب آیا, سن 80 میں اس کے بعد پہلے حج کا موقع آیا. الحمدللہ اس موقع پر بھی میں مکے میں تھا, میرے ساتھی بھی مکے میں تھے, مگر جو پہلا حج انقلاب کے فوراً بعد آیا اس حج کے موقع پہ جیسے ہی ایرانی حاجی مکے میں پہنچنا شروع ہوئے تھے عراق کا حملہ ہو گیا تھا ایران پر, اور چند فلائٹ کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا. لیکن سن 1981 صحیح معنوں میں اس کو منظم کیا گیا, یہاں تک کہ سن 1987 یعنی یہی سال آ گیا. ابتدا میں جب یہ جلوس نکلتے تو اس میں تعداد بھی کم ہوتی تھی اور سعودی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوتی بلکہ مزاحمت ہوتی تھی. مگر اس سال کے جلوس نکلے کہ سارے جلوس ہوں کہ جس کے بارے میں خود سعودی حکومت نے اتفاق کیا اور انہوں نے اجازت دی. اگر اسلام کا مسئلہ یہ کہ ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے ان سے اجازت دینے, نہ کوئی شخص دعوے کا مالک ہوتا ہے, نہ کوئی شخص دعوے کا نام نہاد خادم ہوتا ہے, اور نہ خانہ کعبہ طاقت کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لے لینے سے کسی کا مقام بلند ہو جاتا. میں نے خود اپنے کانوں سے بعض خوش عقیدہ مسلمانوں کو یہ کہتے سنا کہ جو بھی امام کعبہ ہو جو بھی امام مدینہ ہو اس کا مقام تو بس نبی کے بعد ہو جاتا, اس لیے کہ ان کا ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے اللہ سے, یہ ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے نبی. خانہ کعبہ میں وہ نماز پڑھا رہے, اللہ کے گھر میں وہ نماز پڑھا رہے, تو گویا براہ راست ان کا رشتہ ہو گیا. باقی جتنے بھی علماء چاہے جاہل مطلب وہاں جا کے کھڑا ہو جائے, اگر اس کا براہ راست رشتہ اور تعلق ہو گیا ہے پروردگار عالم سے, کیونکہ اس کا گھر جس کے ہاتھ میں آ گیا, چنانچہ وہ جو کہتے وہ ہم کو ماننا. یہ تو مسلمانوں کی کچھ عقیدگی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ تمام مسلمان فرقے متفق, چاہے وہ فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ حنبلی ہو یا فقہ مالکی, کہ کعبہ تو کعبہ, مکے کے مکان کا بھی کوئی آدمی مالک نہیں ہو سکتا. چنانچہ مکے کے اندر جو لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کو یہ حق تو ہے کہ وہ اپنے مکان میں رہیں, یہ ان کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنا مکان کرائے پہ دیں, اس لیے کہ وہ اس مکان کے مالک نہیں. ہاں جو آدمی جا کے رہنے لگا جب تک کہ وہ رہتا ہے اس وقت اس کو پرمیشن, بالکل مسجد کا مسئلہ کہ مسجد میں اگر ہم جلدی پہنچ کے بیٹھ جائیں پہلی صف میں کہ پہلی صف ہماری ہوگی, لیکن جب ہم اٹھ کے جائیں کہ اپنی جگہ کسی کو کرائے پہ دے کے جائیں تو وہ پیسہ حرام, وہ پیسہ گناہ. تو تمام فقہائے اسلام اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ مکے کے مکانات کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا. جب مکانات مکہ کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا تو یہ سوچنا کہ خانہ کعبہ جیسا مقام اس کا کوئی مالک ہے یا قاضی ہے یا کوئی خدمت گزار ہے یا کوئی اس کا محافظ, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے تو سعودیوں کا لقب بھی تھا محافظ الحرمین والشریفین, خانہ کعبہ کے محافظ. وہ بعد میں انقلاب ایران کے بعد جب لوگوں کے سامنے حقائق آئے کہ کعبے کا محافظ ذات خدا کے علاوہ کوئی نہیں, جناب عبد المطلب نے اس حقیقت کو بیان کیا تھا جب ابراہ کا واقعہ پیش آیا, اور وہ ابراہ نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو اس کے سپاہیوں نے جا کے پکڑا اور عبد المطلب پہنچے اور کہا کے پاس, اتنی وجاہت تھی جناب عبد المطلب کہ ابراہ کھڑا ہو گئے استقبال کے لیے. کہا کہ میں آج تک کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا آپ سے متاثر ہوا ہوں, آپ نے کیسے زحمت کی. کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. تو ابراہ نے کہا کہ ابھی اتنی عزت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی مگر اس ایک جملے نے ساری عزت ختم کر دی, میں آپ کے شہر پہ حملہ کرنے آیا ہوں, میرے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر جراد, میں خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں, آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے اپنے معمولی سے اونٹوں کا خیال. تو جناب عبد المطلب نے وہ جواب دیا کہ جو پوری پوری گواہی دیتا کہ یہ خاندان آدم سے ابو طالب تک مکمل ایمان سے تھا. یہی تو کہا کہ ان اونٹوں کا مالک اس وقت میں ہوں, اس لیے مجھے ان کی حفاظت کا خیال ہے, اور کعبہ اس کا بھی کوئی مالک ہے, اپنے گھر کی وہی حفاظت کرے گا. میرے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کی حفاظت کی فکر کروں, لیکن یہ لقب چلا رہا تھا جب سے وہابی انقلاب آیا سعودی عرب سے, محافظ الحرمین والشریفین, یہ خانہ خدا کے محافظ. سارے گزشتہ خادم الحرمین کا لقب اختیار کیا گیا, لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ بالکل غلط, قرآن کی نگاہ میں یہ بالکل بیکار. ایک ایسی چیز جس کو مجھے بعد میں بیان کرنا اشارتاً میں کہہ دوں کہ مکے میں ایک مرتبہ بحث ہونے لگی جس کا مقام بلند, ایک وہ شخص تھا جو مسجد الحرام کا رسول خدا سے پہلے انتظام مختلف لوگوں کے ہاتھ میں تھا, جناب عباس کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا, شہبہ کی ذمہ داری تھی خانہ خدا کی حفاظت کرنا اور جھاڑو وغیرہ دینا. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو خانہ خدا کے محافظ ہیں یا ہم تو خانہ خدا کے خادم ہیں, ہمارا مقام زیادہ. سورہ توبہ کی آیت نازل, اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجی کو پانی پلا کے اور مسجد الحرام کی دیکھ بھال کر کے اس کے برابر ہو جاؤ؟ جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, اللہ اور آخرت کو مانتا, ہرگز نہیں, لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک کے تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. مجاہد اور مومن کا مقام بدل جہاں بلند ہے اس سے کہ جس کا کام فقط خانہ خدا کی خدمت گزاری کرنا. یہ تو قرآن نے بالکل دودھ اور پانی کی طرح سے, دودھ کا دودھ پانی کی پانی کی طرح سے معاملے کو صاف کر دیا, مگر یہ خیال تھا. اس لیے ایرانیوں نے بھی بہرحال ایک اخلاقی تقاضے کا خیال کرتے ہوئے جا کے بتایا کہ ہم یہ جلوس نکالتے, ہر سال نکالتے تھے, سعودی حکومت کو معلوم تھا, سعودی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی, جبکہ شرن اس کی پسند ضرورت نہیں, حق ہی نہیں ہے ان کا وہاں پہ, لیکن خیر ایک اجازت بھی دی گئی. اب آپ اندازہ لگائے کہ ایک طرف اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا کہ یہ منصوبہ تھا, وہ منصوبہ تھا, کعبے پہ قبضہ کرنا تھا، خود کو آئندہ کا کعبہ خود کو بنانا تھا، آیت اللہ خمینی کی بیعت دینا، مگر خود سعودی حکومت کی طرف سے اجازت ملی تھی، سعودی حکومت نے اجازت دی، آیت اللہ خمینی کے نمائندہ خاص حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی قروری اور سعودی حکومت کے وزیر مذہبی امور شیخ عبد الواسع کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے تھے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ ایرانی فقط دو جلوس نکالے، ایک مدینے میں اور ایک مکے۔ ان مذاکرات میں آغائے مہدی قروری نمائندہ امام خمینی کی مدد ان کے نائب آغائے جہانگیری نے کی، اور سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور شیخ عبد الواسع کی مدد ان کے نائب کشوگی نے، کشوگی ان کا نائب تھا۔ یہ اجازت نامہ یا مذاکرات، اس کو اجازت نامہ کہنا بھی مناسب نہیں، مذاکرات ہوئے، مذاکرات ہونے کے بعد یہ طے پایا، فقط یہی طے نہیں پایا کہ جلوس نکالا جائے گا بلکہ ساری تفصیلات طے پا گئی، یہ بھی طے پایا کہ جلوس کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پہ ختم ہوگا، اس کے شروع ہونے کی جگہ کیا ہے، ختم ہونے کی جگہ کیا، کن سڑکوں سے اور گلیوں سے جلوس نکلے، یہ تین باتیں طے پائی تھی۔ نمبر ایک، جلوس کا مکمل راستہ نقشے کی مدد سے۔ نمبر دو، جلوس کا پورا ٹائم ٹیبل، کتنے بجے حرکت کرے گا اور اختتامی مقام پر کتنے بجے تک اس جلوس کو پہنچ جانا۔ اور نمبر تین، اس جلوس کے اندر کیا نعرے لگائے جائیں گے، یہ پہلے سے طے پایا، مذاکرات کی میز پہ رکھا گیا، اور بہت سارے نعروں میں سعودی وزیر مذہبی امور انتہائی مجبوری کے عالم میں تین نعروں کی اجازت، کہ الموت لامریکہ، الموت لروسیہ، الموت لاسرائیل، یعنی مرگ پر امریکہ، مرگ پر روسیہ، مرگ پر اسرائیل، امریکہ مرد آباد، روس مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، یہ تین نعرے وہ جو باقاعدہ سعودی حکومت کی اطلاع میں لائے گئے، وزیر مذہبی امور نے اس پہ رضامندی ظاہر کی تھی۔ ان کے علاوہ جو دوسرے نعرے تھے اس کے اوپر وزیر مذہبی امور راضی نہ تھے، چنانچہ وہاں نمائندہ امام انتہائی حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا اصل مقصد بھی یہی پیغام پہنچانا، یہ سب طے پاتے، اور یہ طے پانے کے بعد پھر ایک رات پہلے، یعنی جمعرات کے دن، رات نہیں ایک دن پہلے، جمعے کے دن جلوس نکلنا، تین دن پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، ساری بات طے پاتی ہے، اور ایک دن پہلے جمعرات کے دن جمعے کا جلوس ہے، جمعرات پانچ دن یعنی 30 جولائی کو باقاعدہ طور پر وزیر مذہبی امور کا نائب شہید شیخ کشوگی آئے، اور آغائے مہدی قروری کے نائب آغائے جہانگیری، یہ دونوں ٹیم بنا کے نکلے، اور اس مقام سے جہاں سے یہ جلوس چلنا باقاعدہ پورے راستے یہ لوگ چلے، پورا راستہ پیدل چل کے طے کیا گیا، تاکہ اگر نقشے کی مدد سے جو بات چیت طے پائی اس میں کوئی کتاب ہو جائے، اس میں غلط فہمی ہو جائے، کوئی گلی یا کوئی سڑک رہ جائے تو وہ غلط فہمی بھی ابھی دور کر دی جائے۔ باقاعدہ طے پایا دونوں اس بلڈنگ سے جہاں آغائے قروری کا دفتر تھا، جو ہٹے کے ایک محلے معابدہ میں واقع، دونوں نمائندے نکلتے اور پیدل سارا فاصلہ طے کر کے اس عمارت کے سامنے آتے ہیں جو مسجد جل سے تھوڑا آگے ہے، اور جو مکے کا سینٹرل پوسٹ آفس ہے جی پی او، اس کے بالکل سامنے جو مسجد عالم، جہاں تک یہ جلوس جانا، پورا راستہ دونوں نے طے کیا، ایک مرتبہ پیدل چل رہے، یعنی ایک ریہرسل بھی، یہاں یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے چلنا ہے، یہ ساری باتیں طے پا گئی، اس کے بعد یہ جلوس نکالا گیا۔ اب واقعات تو آپ کے سامنے بعد میں آنا، لیکن میں پہلے وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باقاعدہ طے شدہ بات تھی، اور صرف ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک دن پہلے کی بات ہے، وہ قم کو مرکز بنانا اور آغائے خمینی کی بیعت لینا، اگر یہ سارا منصوبہ سعودی حکومت کے علم میں تھا تو یہ ساری رضامندی، یہ سارا کا سارا معاہدہ کرنا، یہ اس طرح سے چل کر ریہرسل کرنا، اس کی کیا ضرورت، یہاں تک واقعات پہنچی۔ مگر جمعرات کا دن ختم ہوا، شب جمعہ آئی، اور پتہ نہیں کیا تبدیلی پیش آئی کہ دو اہم واقعات پیش آ گئے، ایک واقعہ خود آغائے قروری کے ساتھ پیش آیا، اور ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، جس کی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 36 سلیٹ کی مجلس 10 میں میں نے تفصیل بتائی تھی کہ میں ایک واقعے کا عینی گواہ ہوں، باقاعدہ جو میری گفتگو سعودی حکومت کے نمائندوں سے ہوئی۔ انشاءاللہ کیونکہ وقت تو بہت زیادہ ہو گیا، یہ تفصیلات آئندہ تقریر میں آئیں گی، اور آج آپ نے دیکھا کہ میں نے مسائل میں زیادہ وقت نہیں لیا، اس لیے کہ یہ موضوع مجھے مکمل کرنا، تو جمعرات تک کے واقعات آپ کے علم میں آ گئے، انشاءاللہ شب جمعہ کی تفصیلات اور جمعے کے دن کی تفصیلات یہ آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور میرا اندازہ یہ کہ ایک تقریر میں یہ پورا واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں کہ اس کا شرعی اور اسلامی جواب وہ میں انشاءاللہ اس کے بعد تین چار مسلسل جمعوں میں ان کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. آج ہماری گفتگو اس اعلان کے ساتھ ختم ہو رہی کہ چونکہ مجھے یہاں سے فوراً جانا اور بیرون کراچی کا سفر ہے, اس اعتبار سے یہاں بیٹھنے کا اور سوال و جواب کا موقع میرے پاس پتہ نہیں ہے. جب سے یہ درس شروع ہوا ہے سوال و جواب کا وقفہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ 11 دسمبر کا جو جمعہ اب آئے گا اس سے یہ درس اپنے مکمل پرانے طریقے پہ آ جائے گا. آدھے گھنٹے تقریر, آدھے گھنٹے مسائل, اس کے بعد آپ کے سوال و جواب. آج آپ مجھے اجازت دیجئے اور رخصت ہوتے ہوتے بابا سے بلند درود بھیجیے محمد والے محمد.